یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے۔ ہر ایک جام محبت جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے۔ بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے۔ بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے۔ یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے۔ یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے۔ بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے۔ یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے۔ بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں ہے دل۔ بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں ہے دل۔ یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے۔ یہ تحفہ بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں ہے دل۔ یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے۔ ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے۔ جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا۔ جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا۔ مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے۔ مگر سودا جانا اکبر اسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا مگر سودا بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے سوا اس کے ہم فانی ہر ایک وہ اس کے ہم فانی ہر ایک وہ غائے عالم ہے بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے سوا اس کے ہم فانی ہر ایک وہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہِ عالم ہے نہ کچھ پرواہِ بدنامی نہ کچھ پرواہِ عالم ہے خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پرواہِ بدنامی نہ کچھ پرواہِ عالم ہے اے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا اے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا یہی مقصودِ ہستی ہے یہی منشاءِ عالم یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاءِ عالم ہے اے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا اے روحِ بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاءِ عالم ہے یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاءِ عالم ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر وہی لمحہ جو میرا مولا عالم ہے، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، یہ مستی بدر دے دل کی اشرف نائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف سیبائے عالم ہے. میرے حضرت کے اشعار نو رمضان مبارک سن 1414 ہجری حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے. سبحان اللہ. ایک بات جو ضروری بار بار دل میں آتی ہے، اس کا اعادہ اور تکرار اپنی نصیحت کے لیے، دوستوں کی نصیحت کے لیے، تمام مسلمان بھائیوں اور تمام مسلمان بہنوں کے لیے، بچے بچے کے لیے، جی چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس آواز کو ہر دل میں اتار دے مجھ سمیت. اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات. اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات. اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور وہ یہ ہے غیروں کی نقالی، دشمنوں کی وضاقتا بنانا، خدا تعالیٰ سے دشمنی مول لینا ہے. جیسا ظاہر ہوتا ہے ویسا ہی باطن ہو جانے کا خطرہ ہے. یہ ظاہر کی وضاقتا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے، اندر صحیح ہونا چاہیے. تو اس کی مثال فرماتے تھے کہ اگر کوئی ہوائی جہاز میں جا رہا ہے اور وطن آ گیا ہے، جہاز ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے اور پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے پہیے نہیں کھل رہے، تو لوگ شور مچائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، کہیں گے پہیے کھولو. وہ کہے گا پہیوں سے کیا ہوتا ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے، پہیے جہاز کے اندر موجود ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہیں گے نہیں، ہم تباہ ہو جائیں گے اگر ظاہر نہ ہوا، پہیا باہر نہ نکلا، ہم تباہ ہو جائیں گے. تو ظاہر کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر بازار سے پھل اور سبزی لینے جاتے ہیں تو اگر اس کا چھلکا کالا یا خراب داغی ہوتا ہے تو وہ چیز نہیں لیتے. تو ظاہر کا کتنا فرق ہے. اگر وہ پھل والا کہے کہ بھائی اندر سے بالکل اچھا ہے تو اس کی بات کا یقین نہیں آتا. اس قدر فرق ہے ظاہر میں اور باطن میں. تو ایسا کب ہو سکتا ہے؟ تو جیسی شکل وضاقتا ہم بنائیں گے تو خوف ہے کہ اسی جیسا باطن ہمارا نہ ہو جائے کہیں. وہ خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی شکل اور وضاقتا اور ان کے طور طریقوں سے مکمل اجتناب اللہ تعالیٰ ہمیں اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، نوکری پہ ہوں، مسجد میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مضبوط پکڑ لیں. یہی کامیابی کا راستہ ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، یہی راستہ کامیابی کا ہے. اور جیسے ہم نے اشعار بھی ابھی پڑھ لیے، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا. یہ روح بندگی یہی ہے کہ ہم ہر وقت ان کی مرضی پر فدا رہیں اور ان کی جو ہے خوشنودی کی اور رضا کی جستجو میں رہیں، اور خوشنودی اور رضا ان کی خدا کی قسم سوا سنت کے راستے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تھوڑے دن کے لیے دنیا میں اسی امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہم سنتوں پر چلیں، نمونہ بھی بھیج دیا ساتھ میں، فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ احکم الحاکمین کا اعلان ہے کہ ہمیں یہ نمونہ پسند ہے، ان جیسے بن جاؤ تم بس تو پھر تمہاری انٹری ہے ایک دارالسلام کے اندر، سلامتی والے گھر میں۔ تھوڑے دن کے لیے یہاں ہم نے بھیجا ہے، تو اس دن میں جو ہے متاع الدنیا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور الا قلیل، تھوڑی سی حیات ہے یہ کہ یہ دنیا کی جو متاع ہے بہت قلیل ہے، تھوڑی سی ہے۔ فرمایا کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا قیامت میں کہ کتنا دنیا میں رہے، جیسا کہ مشہور ہے کتابوں میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس اور بعض نے اس سے بھی کہیں زیادہ لکھا ہے، اتنا دنیا میں رہے، تو فرمائیں گے کہ ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے۔ تو لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ 50-60 برس کی زندگی، 70 برس کی زندگی کے لیے اس قدر منصوبے ہیں، اس قدر ہمی ہے، ہنگامہ ہے کہ جو ہے وہ فرصت ہی نہیں ہے ہم کو سوچنے کی۔ دنیا ہمارے اوپر غالب آ گئی ہے اور دین مغلوب ہو گیا ہے ہمارا، تو بس کام کرنا اتنا ہے کہ دین کو غالب کر لو اور دنیا کو مغلوب کر لو، تو انشاءاللہ تعالی کام بن جائے گا۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی محبت شدید بھی جائز ہے، لیکن اشد محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ غالب کر لیں اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ خدا تعالیٰ کا جہاں قانون آ جائے، سنت کا جہاں معاملہ آ جائے کہ سنت طریقہ یہ ہے، اس پہ ہم کسی قسم کی سودے بازی نہ کریں، نہ اپنے ساتھ دھوکے بازی کریں۔ یہ سودے بازی کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ سودے بازی ہے، شیطان کے ساتھ سودے بازی ہے۔ خدا تعالیٰ کا سودا ہم کسی قیمت پہ نہ بیچیں، مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے، ہے نا؟ کہ فرمایا کہ جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے۔ بس کام یہ کرنا ہے کہ اپنے جانا کو ہم نے ناراض نہیں کرنا ہے، ان کی خوشنودی کو ہر موقع پر، چاہے کیسے بھی حیثیت کے آدمی ہوں، کیسے بھی رشتہ دار ہوں، کیسا بھی وہ بہت ہی ٹاپ قسم کے ایڈوانس قسم کے لوگ ہوں گے، یہاں تو ایڈوانس ہونے کا یہی ایک لوگوں نے سمجھ رکھا ہے معیار کہ جتنے کم کپڑے ہوں گے وہ اتنے ہی ایڈوانس ہیں، تو حالانکہ یہ تو راستہ جہالت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے، ان کے پاس کپڑے ہوتے ہی نہ تھے، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، کپڑے کیسے کہاں سے پہنتے ہیں۔ تو یہ تو زمانہ آگے کی طرف نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہا ہے، کم کپڑے۔ تو یہ ہم لوگوں نے معیار بنا رکھا ہے، یا زیادہ سے زیادہ معیار یہ رکھا ہے کہ بڑی اونچی گاڑی ہو، بڑا اونچا بنگلے میں رہتے ہوں، سیٹ صاحب ہوں، چوکیدار، نوکر، خادم سب موجود ہوں، تو یہ بڑے لوگ ہیں۔ تو یہ تو بڑے لوگ تو یہاں دنیا میں تو کہلا سکتے ہیں، لیکن آخرت میں جو ہے ان کا کچھ حصہ نہ ہوگا اگر دین پر نہ چلے۔ وہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو معزز، جب فیصلہ ہوگا وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہونا ہے، جنت کا یا جہنم کا، تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایک جنت ہے اچھا ٹھکانہ اور ایک ہے جہنم برا ٹھکانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے برے ٹھکانے سے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں کہ خدا تعالی کے بنائے ہوئے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمونے ہی میں ہماری کامیابی اور بامرادی اور نجات ہے۔ تو جتنا عقل مند ہوگا اتنا ہی خدا تعالی کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا، اور جتنا عقل مند ہوگا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اس صورت میں، اس مرحلے میں کسی رشتہ دار کی، کسی پڑھے لکھے کی، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ بھائی بس ہر وقت یہ استحضار رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے ہیں اور وہی ہمیں زندگی صحت عزت اور رزق دینے والے ہیں، ان کے سوا کوئی ہم جو ہے سب خود سب کے سب محتاج ہیں اور ہم اللہ کے محتاج ہیں، مخلوق کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ استحضار رہے گا تو انشاءاللہ توفیق ہوتی چلی جائے گی اور اس میں خوب مضبوطی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے ہر انسان کو دین پر چلنے کی، اگر اللہ تعالیٰ ہمت نہ دیتے تو تقویٰ بھی فرض نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اگر ایک چیز موجود نہیں ہے، مثلا باپ نے کہا بیٹے سے کہ دودھ روزانہ دودھ پیا کرو اور فریج میں دودھ فراہم نہ کرے، روزانہ دودھ فراہم نہ کرے، تو باپ تو ظالم ہو گیا کہ بیٹے سے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے جو موجود ہی نہیں ہے، تو بیٹا کہاں سے پیے گا، بچہ کہاں سے پیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، بلکہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نیک راستے پر چلنے والوں کی کتنی کتنی مدد فرماتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال کو بڑے بڑے اجر و انعامات سے نوازتے ہیں اور طرح طرح سے نیک راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں، اور وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ دین کے راستے میں، نیک راستے میں اللہ تعالیٰ خود بندوں کی مدد فرماتے ہیں، لیکن اگر بندہ خود ہی سرکشی کرے، سرکشی پر کے ارادے ہی میں رہے تو پھر اس کی مدد نہیں کی جاتی، پھر وہ شیطانی راستے میں جو ہے چلنا چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خدا نخواستہ جہنم کا راستہ اس کا پکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام سر سے پیر تک، اپنے ہر ہر یعنی بال بال کو ہمارے سنت کے تابع بنا دے۔ خدا کی قسم، کامیابی کا اگر راستہ ہے تو یہ سنت ہی کا راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ اس کے سوا نہ تو تھا، نہ ہے، نہ ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم کو اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو یہی راستہ ہے کہ محبوب پاک نے اپنے محبوبیت کا راستہ بتلا دیا کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع ایسی ہے، ان کی ادائیں ایسی ہیں، ان کے افعال ایسے ہیں، ان کی گفتار ایسی ہے، ان کا کردار ایسا ہے اور ان کے الفاظ مبارک ایسے ہیں کہ جو ان کی اتباع کرے گا میرے محبوب کی وہ بھی میرا محبوب ہو جائے گا۔ محبوب اداؤں کی اتباع محبوب بنا دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، ایک دن دنیا سے تو جانا ہی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، مراقبہ رکھنا چاہیے کہ اگلے جہان میں ہماری کیا کیا چیز کام آئے گی۔ تو جواب یہی آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کام آئے گی۔ تو اتباع سنت ہو ہمارے پہننے میں، ہمارے وضاقت میں، اور اس کا طریقہ تو بتا دیا گیا ہے خود قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو۔ اس کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے اس آیت کا کہ سچوں کے ساتھ رہ پڑو، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اتنے خلط ملط ہو جاؤ، اے خالطوہم، ان کے ساتھ اتنا اختلاط کرو کہ ان جیسے ہو جاؤ، لتکونو مثلہم، کہ ان جیسے ہو جاؤ، جیسے ان کا لباس ہے ویسے لباس پہنو، جیسا ان کا چال ڈھال ہے ویسی ان کی چال ڈھال کو اپناؤ، جو ان کا انداز گفتار ہے ویسا ان کا انداز گفتار ہمارا ہو جائے اولیاء اللہ کے جیسا۔ تو بس یہ سب نقل کیا ہے کہ در حقیقت اولیاء اللہ بھی ایک ایک سنت پر جان دینے والے ہوتے ہیں، ایک ایک سنت کا ان کے قلب کے اندر عشق بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک سنت پر وہ فدا ہو رہے ہوتے ہیں، ہر ہر لمحہ اپنے اقوال کی، اپنے افعال کی وہ محاسبہ رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ قول، ہماری زبان ہلی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اور ہمارا جو فعل ہے سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ان کی یہی ناپتول چلتی رہتی ہے، ناپتول اپنے افعال کی، اپنے اقوال کی، اپنے کردار کی، کہ ہم نے کون سا کام جو ہے کہیں سنت کے خلاف تو نہیں کر دیا، جان نکل جاتی ہے ان کی خلاف سنت کام کرنے سے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی خادم کرتا پہنا رہے تھے, تو پہناتے وقت جو ہے انہوں نے غلطی سے بایاں ہاتھ پہلے پہنا دیا, جبکہ سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کرتے میں داخل کریں پہلے. تو حضرت اتنا ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کرتا دوبارہ اتارو اور دوبارہ پھر سنت کے مطابق پہناؤ. ایک ایک سنت پر یہ حضرات جان دیتے ہیں اور دل ان کا قلب ان کا ہر وقت لرزتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کام خلاف سنت نہ ہو جائے. کیوں کہ یہ خلاف سنت کام کرنا جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی محبوبیت کے دائرے سے نکل جانا ہے, خدا تعالیٰ کی محبوبیت کے دائرے سے نکل جانا ہے خلاف سنت کام کرنا. اور ہم لوگ اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی جیسے چاہ کھا لیا, جیسے چاہ سو گئے, جیسے چاہ لیٹ گئے, جیسے چاہ بول دیا, جو منہ میں آیا بول دیا. یہ کیا زندگی ہے, یہ جانورانہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی سے بچائے اور پوری پوری سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. تو ایک ایک سنت پر چونکہ یہ حضرات اپنی جان فدا کرنے والے ہوتے ہیں, عاشق ہوتے ہیں ہر سنت کے, تو اس کا مطلب کہ کسی ولی اللہ, کسی شیخ کامل کی اتباع انشاءاللہ ہمیں اتباع سنت میں پہنچا دے گی, اتباع سنت ہم کو نصیب ہو جائے گی. کیونکہ اولیاء اللہ کا ہر فعل, ہر قول اور ان کا کردار پورا پورا سنت کے مطابق ڈھلا ہوا ہوتا ہے. تو اس طرح ان کی نقل کرنے سے ہمیں اتباع سنت نصیب ہو جائے گی. اور جو معاملات سنت سے ثابت نہیں بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ وہ اقرب الی السنہ عمل کرتے ہیں, قریب ترین ہوتا ہے سنت کے. تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے تو اس معاملے میں کیا کرتے. یہ ساری ان کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بس یہ بات عرض کر رہا تھا کہ غیروں کے طریقے سے ہم کسی طرح سے جان چھوڑائیں, کسی بھی طرح. خدا کی قسم یہ راستہ بہت خطرناک ہے. غیروں کی وضع قطع بنانا اور دشمنوں کے جیسے افعال اور اقوال کرنا, یہ آج کل جو عجیب عجیب باتیں دیکھنے میں آ رہی ہیں, اب یہ نیا سلسلہ چل گیا ہے. ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ بازار میں چلتے پھرتے یہ نیکرے پہن کے چل رہے ہیں, اور پہلے تو تھوڑی سی اوپر تھیں, اب جو ہے گھٹنے سے بھی اوپر ہو گئی ہیں. یہ تو معلوم نہیں, وہی بات عرض کر رہا تھا کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جتنا ننگا اتنا ایڈوانس, جتنی ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے ایڈوانس ہو رہے ہیں. تو یہ جہالت کا راستہ ہے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں ہی لوگ کم کپڑے پہنتے تھے, بلکہ نہیں بھی پہنتے تھے. تو ہم تو جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. کم کپڑے پہننا تو کوئی عقل مندی کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ علامت ہے عقل پر عذاب کی. عقل پہ عذاب کی علامت ہے, عقل الٹ جاتی ہے گناہوں سے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کی وجہ سے عقل پہ عذاب آ جاتا ہے. اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی, بلکہ بری چیز اچھی معلوم ہوتی ہے اور اچھی چیز بری معلوم ہوتی ہے. وعظ و نصیحت بھی بری معلوم ہوتی ہے, کیونکہ گناہوں میں جو ہے گناہوں کے اندر ملوث ہیں اس قدر کہ عقل پہ عذاب آ گیا. لہذا نیک صحبتوں سے وحشت ہے, نیک لوگوں کے پاس جانے سے وحشت ہے, مسجد سے وحشت ہے, ذکر و تلاوت سے وحشت ہے, نماز سے وحشت ہے. وجہ کیا ہے کہ عقل پہ عذاب آ گیا, عقل الٹ گئی ہے ہماری, کہ ہم نے گناہوں میں پڑ کر اور خدا اور رسول کو بھلا کر اپنی عقلوں پہ خود عذاب لے لیا ہے. لہٰذا پڑے میاں جا رہے ہیں تو ٹانگے گھٹنے کھولے ہوئے جا رہے ہیں, ننگے چلے جا رہے ہیں, معلوم ہوتا ہے ننگے ہیں, یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, بےچارے پورا لباس نہیں پہن سکتے. تو یہ تو سب زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں پورے پورے طریقے کو سنت کے مطابق طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب خود سوچ لے انسان, کچھ مراقبہ تو کیا کرے, کو اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھیر رہے ہیں, ہمیں چپکا رہے ہیں, مجمع لگانا چاہتے ہیں, مریدی کا حلقہ بنا پڑھانا چاہتے ہیں. پتہ چل جائے گا بھائی قیامت کے دن کہ جو باتیں یہاں دین کی بتلائی جاتی ہیں اور جو باتیں یہاں نصیحت کی جاتی ہیں اس کی کیا حقیقت تھی, معلوم چل جائے گا. ایک بزرگ نے یہ شعر کہا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. یعنی مرنے کے بعد تو سب یہ حقیقت سامنے آ جائے گی لیکن کام کچھ نہیں آئے گی میرے دوستو. مرنے کے بعد تو بار بار عرض کرتا ہوں میرے لیے تو اس میں بڑی نصیحت ہے, بڑی نصیحت کی بات ہے کہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا یعنی بدلے کی جگہ ہے, وہاں عمل نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی زبان پہ یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھی جائے گی, دیکھی جائے گی تو وہاں کیا دیکھیں گے, خدا نخواستہ وہاں تو بس فیصلے کا دن ہے. وہ تو بھائی وہاں فیصلے کا دن ہے, وہاں عمل کی مہلت نہیں دی جائے گی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہو گئی, آپ ذرا تھوڑی نمازیں پڑھ لیجئے, تھوڑا سا خیر خیرات کر لیجئے. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, کپڑے بھی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. جب محشر میں اٹھائے جائیں گے تو سوا ہمارے جسم کے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کپڑے بھی نہیں ہوں گے اس پر. تو ایسی حالت میں ہم کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ جس کو مدد کے لیے پکارنا تھا اس کو تو دنیا میں بھولے ہوئے تھے, تو وہاں پھر کس کو جا کے پکاریں گے ہم؟ کہاں سے مدد لے کے آئیں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی, ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا وہاں. ماں باپ بیٹے بہن بھائی دنیا میں ایک دوسرے سے محبت میں مرتے تھے, خدمت کرتے تھے, رات دن جاگتے تھے, لیکن اس دن ماں بھی اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی, بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. کس کو مدد کے لیے ہم پکاریں گے؟ وہاں تو صرف اور صرف الامر یومئذ للہ, اس دن تو وہ دن ہے کہ جب صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا, اللہ ہی کی مرضی سے زبان بھی ہلے گی, ورنہ زبان بھی نہیں ہل سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. وہ بڑا گاڑا وقت ہے بھائی. تو عقل مند آدمی وہ ہے, عقل مند وہ نہیں ہے جس کو مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں. مال و دولت کے انبار ہونا کوئی عقل کی علامت نہیں ہے. دیکھ لیجئے فرعون کا کیا حشر ہوا, کس قدر مال تھا اس کے پاس, کس قدر لشکر تھے اس کے پاس, کتنی بڑی سلطنت تھی اس کے پاس, جادوگر بھی تھے, لیکن کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. اسی طرح سے نمرود کا حشر کیا ہوا, شداد کا حشر کیا ہوا, قارون کا کیا حشر ہوا کہ خزانے سمیت زمین میں دفن ہو گیا وہ ظالم. تو کس قدر خزانہ تھا اس کے پاس, کیا کام آیا؟ یہ سب دھوکہ ہے میرے دوستو, یہ عقل کی علامت نہیں ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزی عقل سے نہیں ملتی, روزی فضل سے ملتی ہے. روزی عقل سے نہیں ملتی اور روزی فضل سے ملتی ہے. اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے اس کو جتنی مقدر ہوتی ہے روزی وہ دیتے ہیں. روزی کا بڑھ جانا کم ہو جانا خدا تعالیٰ کی رضامندی خوشنودی اور ناراضگی کی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. کیوں کافروں سے کیا اللہ تعالیٰ خوش ہیں؟ اگر اللہ خوش ہوتے تو ان کو مال ہرگز مال دیتے, اور ناخوش ہوتے تو مال نہ دیتے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. کافروں سے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں, بالکل ہی ناراض ہیں, اور جو ہے ان کو بھی مال دیا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لیے مال ڈھیل ہوتا ہے, ڈھیل. کہ کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون, کہ کچھ کھا لو تھوڑا سا, کھا پی لو تم, مگر یاد رکھو کہ تم مجرم ہو, تمہارا ٹھکانہ بڑا برا ہے, تمہارے ساتھ بڑی بری سزا ہے, تمہارے ساتھ بڑا برا کیا جائے گا, تمہارا انجام بہت برا ہے, تھوڑا سا کھا پی لو تم دنیا کے اندر. یہ ہے ان کا حال جن کو دیکھ کے ہم اپنی زبانیں لٹکا رہے ہیں لالچ سے, اور پانی ٹپک رہا ہے منہ سے کہ ہم بھائی ان کے طور طریقے اپنائیں تو ہمیں بھی یہ چمک دمک مل جائے گی, ہمیں بھی یہ ترقی مل جائے گی. چلو مل جائے گی مانا, لیکن کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ کہ وہاں تو یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا. وہاں تو کہیں گے لاؤ نمازیں کتنی پڑھیں, کیسی پڑھیں, لاؤ کچھ صدقہ خیرات کیا تھا نہیں کیا تھا, لاؤ یہ زکات دی تھی کہ نہیں دی تھی, یہ سب سوالات وہاں کیے جائیں گے. اچھا وہاں گناہ سے بچے تھے کہ نہیں بچے تھے, قرآن تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, ہم نے اس میں منع نہیں کیا تھا, ہم نے تقویٰ کا حکم نہیں دیا تھا, منع نہیں کیا تھا کہ تم دیکھو نامحرم حکومت دیکھنا, اور عورتوں کو نہیں حکم دیا تھا کہ تم نامحرم حکومت دیکھنا, یہ سب کام تم نے کیے کہ نہیں کیے, تقویٰ سے رہے کہ نہیں رہے؟ اب کیا جواب ہوگا بھائی؟ ہم تو دنیا کمانے میں ایسے لگ گئے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں تھی دین کو حاصل کرنے کی, اللہ کی محبت حاصل کرنے کی. ہم بھی اسے ہی سمجھتے ہی نہیں کہ بھائی اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے. ارے بھائی اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہر شخص پر فرض عین ہے, فرض عین. کیا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم, کیا ہم ڈھیلے ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں دین کے اندر؟ کہ فرمایا کہ اللہ کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک سچ لائٹ نور کی جل جاتی ہے, جو اس کے قبر میں بھی کام آتی ہے روشنی ہی روشنی, اور محشر میں بھی کام آتی ہے روشنی ہی روشنی. اور خدا تعالیٰ اس دن جب 50,000 برس کا دن ہوگا, اس دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے, عین المتحابین فیا, دیکھو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے. ٹیک لگا کے میں نہیں بیٹھو, ادھر پیچھے چلے جاؤ, جاؤ وہاں جا کے بیٹھو, ادھر آ جائیے, آگے آ جائیے نا. محشر کا کیسا گاڑا دن ہوگا, اس گاڑے دن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب پکاریں گے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے, گرمی کا عجیب عالم ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. یہ کیا سب باتیں قصے کہانیاں ہیں نعوذ باللہ, کس کن خیالوں میں ہم بیٹھے ہیں, نہ نمازوں کی پابندی ٹھیک سے, نہ ذکر و اذکار, نہ کچھ خدا تعالیٰ کی یاد, نہ خدا کی محبت کا حصول, نہ اس کی جستجو, نہ اس کی فکر. کس طرح سے ہم ڈھیلے ڈھالے بنے بیٹھے ہیں غفلت میں. میرے دوستو, یہ غفلت کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, یہ تو کام ہی کام کے لیے دی ہے. ہاں, تو اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کیسی محبت سے پکاریں گے ان لوگوں کو, عین المتحابین فیہا, کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر سے محبت کرتے تھے, والمتجالسین فیہا, اور ایسی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے, اولیاء اللہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے صرف میری محبت میں. کوئی غرض ان کو مال کی یا سفارش کی کسی قسم کی غرض نہیں تھی ان کو, سوائے اس کے کہ میں ان کو مل جاؤں. یریدون وجہ بن کے پیر کے پاس جاؤ, کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو یریدون وجہ رہو, یعنی اللہ ہی اس کا مراد ہو کہ مجھے اللہ مل جائے, اللہ کی محبت مل جائے. تو وہ گاڑے دن کے اندر جب اللہ تعالیٰ پکاریں گے تو کیا خوشی سے خوشی کا کیا عالم ہوگا ان لوگوں کا. اور جو لوگ ایسی صحبتوں سے اعراض کرتے ہوں گے, بھاگے پھرتے ہوں گے کہ بھائی یہاں تو بس ہر وقت ملائیت ہے, یہاں تو بس ہر نمازیں پڑھو, زکات تو سب قیمت معلوم ہو جائے گی قیامت کے دن, کہ کیا کیا باتیں ہیں, ہم دین کی کرتے تھے یہاں سنتے تھے لیکن ہم عمل نہیں کرتے تھے. اور پھر فرمائیں گے والمتزاورین فیہا والمتبادلین فیہا, میری خاطر سے وہ آنا جانا رکھتے تھے, میری خاطر سے وہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ, سب کو عرش اعظم کے سائے میں بلا لیا جائے گا. یہ ہے خدا تعالیٰ کی محبت کی قیمت, کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق میں سے ان لوگوں کو چن لیں گے اپنی میزبانی کے لیے. خدا تعالیٰ میزبان ہوں گے وہاں اور ہم اللہ کے مہمان ہوں گے وہاں. اور جس دن یہ گاڑا وقت ہوگا, جتنی یہ پریشانی اور مصیبتیں حساب کتاب ہونے میں نہ آئے گا, ان اولیاء اللہ کی ان دنوں میں اس وقت میں مہمانی ہو رہی ہوگی, قور میں بریانی اڑا رہے ہوں گے, عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اطمینان سے. بالکل میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی کریم آدمی ایسا ہے کہ جو پہلے تو دعوت کرے, کھلائے پلائے مہمان کو, پھر اس جاتے وقت اس کے جوتیاں لگائے. تو یہ عرش اعظم میں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, بعد میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی نہیں لیں گے, فرمائیں گے جاؤ جنت میں, کیونکہ دنیا میں میری خاطر سے تم نے اپنے دل کی تمناؤں کا خون کیا, آرزوؤں کا خون کیا, اور میری شریعت پر چلے اور سنت میرے محبوب کی اداؤں پر تم فدا رہے. آؤ آج تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ, دار السلام میں داخل ہو جاؤ, سلامتی کا گھر ہے, یہاں سے کبھی خروج بھی نہیں ہے. اسی طرح جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے, وہاں سے خدا نخواستہ کبھی خروج نہیں ہے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو. اور جنت میں جو ہے خدا تعالیٰ موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں بلائیں گے اور اس کو ذبح کروا دیں گے کہ آج سے موت بھی نہیں ہے. تو جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ, جو جن کا کفر پہ خاتمہ ہوا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور جنتی تو پھر جنتی ہیں, پھر وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے. تو میرے دوستو, یہ تو امتحان کی جگہ ہے دنیا, مگر ہم اس کو سبھی کچھ سمجھ بیٹھیں کہ بس یہی کچھ ہے. کہتے ہیں کہ مولوی بڑے تنگ نظر ہیں, یہ مت کرو وہ مت کرو, یہ مت کرو وہ مت کرو. ارے ہم کہتے ہیں تم ہو تنگ نظر اور تم ہو گھٹیا نظر. خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ عالم ہے عیش و عشرت کا, یہ باتیں کیف و مستی کی, بلند اپنا تخیل کر, یہ سب باتیں ہیں پستی کی. یہ سب باتیں, یہاں دنیا کے اندر عیش و عشرت تلاش کرنا, یہ تم انتہائی گھٹیا نظر ہو. تمہاری تو نظر جو ہے گھٹیا ہی چیزوں پہ پڑی ہوئی ہے, گندی اور پلید چیز پہ, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متاع الغرور ہے, دھوکے کی پونجی ہے یہ. تم تو اس کی تلاش میں ہو, تم کتنے تنگ نظر ہو. ہم تو اتنے وسعت نظر ہیں کہ ہماری نظر آخرت تک پر ہے, انجام پہ ہے کہ انجام ہمارا کیا ہونے والا ہے.
ہماری تو نظر اتنی وسیع ہے، تنگ نظر تم ہو، کپڑے تنگ تم پہن رہے ہو، تنگ نظر تو تم ہو، اور تم کپڑے کم پہن رہے ہو جبکہ تمہیں بڑے کپڑے پہننے چاہیے۔ اگر تم وسیع نظر ہو تو ہر چیز تمہاری وسیع ہونی چاہیے، کرتا لمبا ہونا چاہیے تاکہ تمہاری شرم کے اعضاء ڈھکے رہیں۔ ظالموں کو توفیق نہیں ہے کہ اتنے چست کپڑے پہنتے ہیں، اور اب تو ٹی شرٹیں چھوٹی اور پتلون جو ہے وہ چھوٹی یوگ کی، چھوٹی یوگ کی، چھوٹی فوق کی، تاکہ جو ہے ہماری شرمگاہیں کھلی رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہے جہالت کا راستہ کہ جو ہے جاہلوں کی اور کافروں کی نقالی میں بالکل اپنے آپ کو جانور بنا دیا انہوں نے، جانور جن پر خدائی ٹھپا لگا ہوا ہے جانوروں کا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہونے کا۔ تو ان کے طور طریقے ہمیں اچھے معلوم ہونے لگے تو اس سے بڑی عقل پر عذاب کیا ہوگا میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگے، اور ایک دعا بھی میرے مرشد نے سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ ہر شخص ہر نماز کے بعد اس کو اپنا معمول بنا لے اس دعا کا، ہو سکے تو ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا مانگ لے، اور اگر 3 مرتبہ نہ ہو سکے تو 1 مرتبہ تو ضرور دل سے مانگے۔ ہاں، دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں، دعا کرتے نہیں ہیں، دعا مانگنے کی چیز ہے۔ ایک آدمی جو ہے انتہائی بھوکا فقیر روٹیوں کا محتاج ہے، اور ایک آدمی جو ہے خوب کھانا تقسیم کر رہا ہے، کس لجاجت سے وہ اس سے مانگتا ہے کہ بھائی مجھے دے دو 2 روٹی، مجھے بھی دے دو، مجھے ضرورت ہے، بھوکا ہوں 2 وقت کا۔ لیکن جو ہے یہ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے ہم ہاتھ تو پھیلائے ہیں کبھی، اول تو توفیق بھی کمی ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے تو دل کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ مانگتے کس طرح سے مانگتے ہیں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک میری جو دعا میں نے دل سے مانگی ہمیشہ قبول ہوئی ہے، اور جو نہیں قبول ہوئی یعنی اس کا ظہور نہیں ہوا تو وہ دل سے نہیں مانگی تھی۔ یہ ہمارے سکھلانے کو ہے کہ ہم ہاتھ تو اللہ کے دربار میں پھیلائے ہیں، کبھی ایسے کرے ہوئے ہیں، کبھی ایسے کرے ہوئے ہیں، ایسے تو کر کے نہیں مانگتے بھائی، ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ، جو سنت طریقہ ہے اس طرح ہاتھ پھیلاؤ، اور دل کو بھی اپنے حاضر کر کے مانگو، پھر دیکھو کہ نہ ملے تو کہنا۔ تو میرے عزیزوں، یہ دعا ہمارے مرشد نے سکھلائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے اللہ ہمارے قلوبوں کو، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے۔ معلوم ہوا کہ دل کے اندر ٹیڑھا ہونے کی بھی صلاحیت ہے، ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے گناہوں پر اصرار سے، اور نیک لوگوں کی صحبتوں سے اعراض سے، بھاگنے سے، دور بھاگنے سے، کہ بھائی یہاں جائیں گے تو دین کی بات سنائی جائے گی، اور دین کی بات سنیں گے پھر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ بڑی جہالت ہم مسلمانوں کے اندر ذہنی پستی ہے، اگرچہ بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، بڑے اونچے اونچے لباس پہن رہے ہیں، کافروں کی وضاحت بنائے ہوئے ہیں، لیکن جہالت کا یہ عالم ہے، ذہنی پستی ہے، بالکل پسماندگی ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر بڑی ذہنی پسماندگی ہے کہ ہر چیز نقل کی ہے ہمارے پاس۔ پتلون پہنے تو کس کی نقل میں پتلون پہنے؟ کافروں کی نقل میں۔ اور شرٹیں پہن رہے ہیں تو انہیں کے جیسی، کس کی نقل میں؟ ہماری تقریبات نقل میں، ہندوؤں کی نقلیں، کافروں کی نقلیں، اور یورپ کی نقلیں۔ ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ ہمارا اپنا دین ہے، اس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اور نقال بنے ہوئے ہیں، نقل چور بنے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ دل کے ٹیڑھا ہونا، کہ گناہوں میں اصرار اور دشمنوں کی وضاحت بنانے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ان کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں مسلمان بنایا، کلمے پر ہمیں پیدا کیا، مفت میں اتنا بڑا فضل اللہ نے فرما دیا، بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اللہ ہم کو ہبا کر دیجیے۔ ہبا وہ ہوتا ہے جس میں کوئی معاوضہ نہیں، معاوضے کی شکل نہیں ہوتی کہ بھائی آپ نے ہمیں یہ خدمت انجام دی، چلو یہ آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں۔ ہدیہ اور ہے، ہبا اور ہے، جس میں معاوضے کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ تو ہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی رحمت کے خزانوں سے اللہ تعالی ہم کو یہ ہبا کر دیجئے، کیونکہ ہمارے تو اعمال نالائقی کے ہیں، ہمارے اعمال تو 100% جہنم میں جانے والے ہیں، اگرچہ ہماری طاعات بھی ہیں ٹوٹی بوٹی، لیکن وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم تو اس کو پیش کرنے میں شرماتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے بزرگ حضرات جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر ہم تو بس اتنا بھی مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیں، یعنی کہ بس معاف کر دیں، تو ہمارے لیے یہی بڑی چیز ہے کہ صرف معاف کر دیں۔ ہم نہیں کہتے من نگویم طاعتم بپذیر، کہ من نگویم طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش، اے اللہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی عبادات کو آپ سے پیش نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ فریاد نہیں کر رہا کہ میری عبادات کو قبول کر لیجئے، کیونکہ میں میری عبادات میری نظر میں اس لائق ہی نہیں کہ آپ جیسے عظیم الشان ذات کو یہ پیش کی جا سکیں، میں تو آپ سے یہ فریاد کر رہا ہوں کہ بس میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیجئے۔ دیکھیے بڑے بڑے حضرات کس قدر ڈرتے تھے اللہ سے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہم ہنس رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہم نے بڑی مخلوط اجتماع میں شرکت کر لی، بڑا مزہ آیا وہاں لڑکیوں کے ساتھ، اس کو بھی تاک رہے تھے، اس کو بھی تاک رہے تھے، اور لڑکیاں بھی اب لڑکوں کو تاکتی ہیں، پہلے تو صرف مرد ہی ملزم بنے ہوئے تھے، اب تو عورتیں بھی یہی حرکتیں کر رہی ہیں، وہ بھی بے پردگی کے ساتھ باہر نکل رہی ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے بے پردہ باہر نکلنے کا، بے غیرتی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے ہمیں ہبہ کر دیجئے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں، ہم تو نالائق ہیں، لیکن آپ ہمیں ہبہ کر دیجئے وہ رحمت۔ کون سی رحمت؟ جو ہم کو گناہوں سے بچا لے، جس پر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ وہی نفس بچ سکتا ہے گناہوں سے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، رحمت نازل فرما دے۔ تو اللہ ہم آپ سے وہ رحمت مانگتے ہیں، فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ہمیں وہ رحمت عنایت فرما دیجئے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، ولا تشقنی بمعصیتک، اور ہم جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے شقی اور بدبخت نہ ہونے دیجئے۔ یہ رحمت وہ ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہم پر وہ رحمت نازل فرما دے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں، آپ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ تو من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور فرمایا کہ یہ ہم آپ سے اس لیے نہیں مانگ رہے کہ ہمارا کوئی چیز آپ کو ہم نے پیش کی تھی تو آپ پہ واجب ہو گیا کہ ہمیں یہ احسان فرمائیں، نہیں، ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ بڑے وہاب ہیں، بڑے داتا ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں، اور یہ ہمارے اعمال پر نظر نہیں کرتے بلکہ ہبہ دے دیں، ہم کو ہبہ دے دیجئے جس میں کوئی معاوضے کی شکل ہی شائبہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دعا ہم لوگ اپنا معمول بنا لے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو پورا پورا اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، بس اس میں اتنی محنت کرنی ہے، اور اس زندگی کے بعد خدا کی قسم جو جس سے اللہ راضی ہو گیا تو اس کا عیش ہی عیش ہے، پھر کوئی شریعت نہیں ہے، پھر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اور رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں، خدا کی قسم ایسی رنگینیاں ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی مزے ہیں، اور کوئی کام نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، مزے ہی مزے، خوشی ہی خوشی ہے، اور کیا بتائیں کہ ہم جیسے گناہگار لوگ اس لذت کو کیا سمجھیں، کہ اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگا، اللہ کا دیدار جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے میرے دوستو، لیکن ہم سیاہ دل کے ساتھ ہم کیسے اس لذت کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے دیدار میں کیا لذت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو پاک اور صاف فرما دے، تطہیر اور تزکیہ فرما دے، کہ ہم دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت، اپنا دیدار اور بار بار دیدار، اور اپنا دیدار قرب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بری باتوں سے اور گناہوں سے اور خلاف سنت طریقوں سے ہمیں بچنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ نشتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے بعض لوازم عبدیت کے بیان میں، پانچویں روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس میں بعض لوگوں کا حوض کوثر سے ہٹا دیا جانا مذکور ہے فرمایا کہ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے منتسبین ہیں یعنی مومنین میں سے ہیں، فرشتوں کی طرف سے جواب ملے گا کہ آپ کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین میں اختراع کیا تھا، میں کہوں گا دور دور ایسا شخص دور جس نے میرے بعد دین میں تغیر تبدل کیا ہو۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے، درمیان کی روایت خود بخاری سے ہے، باقی سب مشکات سے۔ دیکھ لیجئے کہ دین کے اندر بھی اختراعات جو آج کل حد سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑا اس کا ذریعہ نیٹ ہے، میڈیا۔ یہ نیٹ جو ہے یہ ہر کوئی اس سے دین سیکھنا چاہ رہا ہے، جس کی جو بات اچھی لگی وہ لے لی۔ بہت خطرناک راستہ ہے، بہت ہی ناکامی کا راستہ ہے۔ خدا کے واسطے ہم لوگ سچے اولیاء اللہ سے مضبوطی سے جڑیں اور اپنے اعمال کی افعال کی اصلاح کریں، اور بہت خطرناک راستہ ہے۔ بہت سی بدعتیں ہمارے اندر چلی چلی آ رہی ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ راستہ خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خلاف مرضی الہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات سے نوازے اپنے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ پاک میرے دل میں بھی اتار دیں اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہم مرنے والے بن جائیں۔ ہاں، اللہ کی مرضی پر مرنا ہی زندگی ہے، خدا کی قسم۔ جو اللہ کی مرضی پر مر گیا، سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے جی گیا، ہمیشہ کے لیے جی گیا۔ اور کسی اہل دل کی صحبت ملی، جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یہی ہے میرے دوستو زندگی۔ کسی اللہ والے کا ہم ہاتھ پکڑ لیں، انشاءاللہ تعالی جو اس پر ہم فنا ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہم جی جائیں گے، جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بری صحبتوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ مخلوط اجتماعات میں، شادیوں میں ابھی تو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ یاد رکھو، یاد رکھو ہماری بات کہ آج مخلوق کو اگر راضی کرنے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہم نے، تو خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ ابھی تو مزہ آئے گا، ابھی تو واہ واہ ہو جائے گی، کپڑوں کی واہ واہ، اس کی واہ واہ، لیکن مخلوق کی واہ واہ سے کیا ہوتا ہے؟ مخلوق تو پھر کل وہ بھی مٹی میں ہو جائیں گے، وہ بھی زمین کے اندر ہوں گے، ہم بھی زمین کے اندر ہوں گے، لیکن خدا تعالیٰ کو ہم ناراض کر کے جائیں گے۔ یاد رکھو، اس سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں مخلوط اجتماعات سے، رسومات سے، بدعات سے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اب تک جو گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے، اور آئندہ زندگی پوری پوری 100% اپنی مرضی کے مطابق اور 100% سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔